اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. حزب معمول پروگرام کے پہلا حصہ مشتمل ہوتا ہے ایران کے اخبارات پر، تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جام جم سے انتخاب کیے کچھ اہم سرخیوں پر. ایٹمی مسئلہ عالمی قوانین کے تحت حل ہونا چاہیے، صدر روحانی. گروپ 5+1 کے پاس ایران کے لیے نئی تجاویز ہیں، کیتھرین ایشٹن. وعدہ کرتا ہوں کہ شام دوسرا عراق نہیں ہوگا، باراک اوباما. روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی شام پر حملہ پورے علاقے کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے کے ذیل میں لکھا ہے. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے شام پر حملے کو پورے علاقے کی سلامتی کے لیے نقصان دہ بتایا ہے. ظریف نے اتوار کے روز نوری مالکی سے بغداد میں ملاقات اور گفتگو کی. اس ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے خلاف فوجی کارروائی سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام بری طرح متاثر ہوگا. عراق کے وزیر اعظم نے اس ملاقات میں واضح کیا کہ ان کا ملک شام کے خلاف فوجی کارروائی کی روک تھام کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر بھرپور کوشش جاری رکھے گا. نوری مالکی نے بغداد تہران تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. روزنامہ جامع جم نے امریکہ پر شام کی فتح عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
شام اور اس کے دشمنوں کے درمیان مقابلہ آرائی کے اب نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں، جن کا محور شام کے خلاف مغرب کے جنگ پسندانہ دعوے ہیں. امریکہ اور اس کے انگوشت شمار اتحادی کیمیائی ہتھیاروں سے شام کے عوام کو بچانے کے دعوے کے ساتھ جنگ کا نقارہ بجا رہے ہیں اور عالمی رائے عامہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشاں ہیں. ان ملکوں نے الاقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی اپنی قسمت آزمائی کی، لیکن چین اور روس کی مخالفت کے سبب انہیں منہ کی کھانی پڑی اور وہ شام کے مقابلے میں ہزیمت اٹھا کر میدان سے باہر ہو گئے. روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں گروپ 20 کا سربراہی اجلاس ایسے عالم میں منعقد ہوا کہ جب اس میں طے شدہ ایجنڈے سے ہٹ کر شام کا موضوع ہی چھایا رہا. اس نشست میں روس، چین، ہندوستان، جنوبی افریقہ، برازیل اور ارجنٹائن جیسے شام کے حامیوں نے مسئلے کے حل کے لیے سیاسی راہ تلاش کرنے اور فوجی اقدام سے گریز کیے جانے پر تاکید کی، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے جنگ پسند ممالک نے فوجی اقدام کا مطالبہ کیا. اس اجلاس کے خاتمے پر جو چیز سامنے آئی وہ شام کے دشمنوں پر جنگ مخالفوں کا غلبہ تھا. چنانچہ امریکہ جنگ شروع کرنے کے لیے گروپ 20 کے رکن ملکوں کی حمایت حاصل نہ کر سکا. اگرچہ بعض سیاسی اور ابلاغیاتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان حالات کا ایک حصہ روس اور امریکہ کے درمیان ٹکراؤ اور پوتین کے مقابلے میں اوباما کی ناتوانی کے سبب تھا، لیکن اس پورے معاملے میں ایک بنیادی بات پوری طرح سے واضح تھی اور وہ ہے شام کی پوزیشن. اگر شام عالمی اور علاقائی سطح پر ایک مؤثر ملک نہ ہوتا تو یقینی طور پر نہ صرف روس بلکہ گروپ 20 کے اس اجلاس میں شامل کوئی بھی ملک اس کی حمایت نہ کرتا. بنابراین شام کو ملنے والی حمایت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سفارتی میدان میں بھی شام اپنے دشمنوں پر غلبہ رکھتا ہے، جس کا ایک واضح نمونہ گروپ 20 کے اجلاس میں اوباما اور ان کے جنگ پسندانہ نظریات کا الگ تھلگ پڑ جانا ہے.
یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ جامع جم، جس پر ہم نے ایک نظر ڈالی. ایک مختصر بریک لیں گے، آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے. دہلی اسٹوڈیو میں آپ شامل ہو رہے ہیں پروگرام سے، پروگرام میں ہمارے ساتھ اطہر سعید. جی اطہر، پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید. ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو سرخی دیتے ہوئے لکھا ہے، تشدد جاری، مظفر نگر کے فرقہ وارانہ فساد کی آگ. فساد کی آگ متعدد اضلاع میں پھیلی، مغربی یو پی میں حالات ہنوز کشیدہ، فوج کا فلیگ مارچ. ناظرین، روزنامہ انقلاب کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں. امریکہ سمیت دنیا بھر میں شام پر ممکنہ حملے کے خلاف احتجاج، صدر زرداری کو الوداعی گارڈ آف آنر. ناظرین، روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے چھیڑ چھاڑ اور غنڈہ گردی کو بنا دیا فساد. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ 10-12 دن پہلے کچھ لوگوں نے ایک لڑکی کو چھیڑا، لڑکی کے بھائی نے اس پر اعتراض کیا تو اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس نوجوان کے قاتلوں میں سے 2 کو مشتعل ہجوم نے پکڑ لیا اور ان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا. یہ دونوں مرنے والے جاٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے. جاٹوں نے ان دونوں کے قتل کو لے کر ہنگامہ مچایا اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کی. شاملی میں بھی ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ شرپسندوں نے دیوبند کے طلباء کو نشانہ بنایا، تبلیغی جماعت کے کارکنان پر حملہ کیا تاکہ کسی طرح سے تشدد پھوٹ پڑے، لیکن مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قتل کے تمام واقعات کسی مذہبی تنازع کی بنیاد پر نہیں ہوئے تھے بلکہ چھیڑ چھاڑ اور غنڈہ گردی کا نتیجہ تھے. مگر افسوس کی بات ہے کہ فرقہ پرست تنظیموں نے ان واقعات کو دھرم یدھ کا روپ دینے کی کوشش کی، فساد کو بھڑکانے کے لیے دیوبند کی سرزمین کو چنا اور وہاں دھرم سنسد کیے جانے کا اعلان کیا، لیکن حکومت کی چوکسی کی وجہ سے یہ دھرم سنسد منعقد نہیں ہو سکی، ورنہ دیوبند میں بھی فساد ہو جاتا. مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ بہرحال ہم اس علاقے کے تمام ہندوؤں اور مسلمانوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ملک کے جوان بچوں کی زندگیوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ایک سے ایک گبرو جوان کو فرقے کے نام پر قتل کرنے والوں کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائیں. اس وقت ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور فوج و ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے. اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں پر. اب اسلام پسند رہنما پر نیا بہتان، توہین عدالت کے الزام میں مصر کے سابق جمہوری صدر محمد مرسی کی نظر بندی کا اشارہ. مالدیپ میں صدارتی انتخابات میں کسی کو اکثریت نہیں، 28 ستمبر کو پھر مقابلہ. ایران مخالفین کو عراق میں نور المالکی نے کیمپ خالی کرنے کا حکم دیا. ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے ادارے میں نوازشات کی بارش کے عنوان سے لکھا ہے کہ کئی ریاستی حکومتیں اقلیتوں پر مہربان ہیں، ان کے پاس سینکڑوں، ہزاروں اور کروڑوں کے فنڈ ہیں، پیسہ عوام کا ہے اور خرچ کے منصوبے حکومتوں نے بنائے ہیں. کوئی حکومت قبرستان کی رکھوالی کے لیے رقم دے رہی ہے، کوئی اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہ کے لیے راضی ہے تو کوئی غریب لڑکیوں کی شادی کے نام پر دریا دلی دکھا رہی ہے. کولکتہ ہائی کورٹ نے ابھی حال ہی میں مغربی بنگال میں اماموں کو تنخواہ دینے کے ممتا بینرجی کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا. بہت سی ریاستوں میں حکومت نے اس مدد کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی پنچایت الیکشن سے پہلے ایما کو ہر ماہ تنخواہ کی سوغات لے کر آئی. کرناٹک ملک کا پہلا ایسا صوبہ بن گیا ہے جہاں اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ پیسہ دیا گیا. اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مسلم دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں کروڑ روپے کے اس فنڈ سے قوم کے کچھ لوگوں کا ہی بھلا ہوگا مگر ملت کے مسائل کم نہیں ہوں گے. بہتر ہوتا کہ حکومت ان پیسوں کا استعمال بہتر انفراسٹرکچر میں کرتی، اچھے اسکول، اسپتال، سڑکیں، پانی اور پورے وقت کی بجلی دے تو عوام کا زیادہ بھلا ہوتا. اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ کوئی بھی حکومت مسلمانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہے گی اور یہ بھی چاہتی ہے کہ مسلمان اسے اپنا ہمدرد سمجھے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر مسلمان اس ہمدردی کی وجہ سے ان پارٹیوں کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ ہمدرد نہیں ہوتی ہیں. اور آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ یو پی اے حکومت کے نام ایک اور گھوٹالہ، ریلوے کو لگا 17,000 کروڑ کا چونا، غلط ٹرانسپورٹیشن کا نتیجہ۔ ممبئی ٹرین دھماکہ معاملہ، مسلمانوں کو پھنسایا گیا، اے ٹی ایس کی تفتیش پر شبہ، جانچ این آئی اے سے کرانے کے لیے مفاد عامہ کی عرضی داخل۔ مصری افواج کے سینا میں اسلام پسندوں پر حملے۔ ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے اداریے میں کوئی مخالف نہیں اور سب مخالف کے عنوان سے لکھا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بی جے پی میں کوئی نریندر مودی کا مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بی جے پی میں کسی کی بھی یہ ہمت نہیں کہ نریندر مودی کی مخالفت میں منہ کھول سکے، لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ تقریباً تمام اہم لیڈر نریندر مودی سے الرجک ہیں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ کچھ سال پہلے کچھ مسلمانوں نے نریندر مودی کی سدبھاونا سے متاثر ہو کر انہیں ایک ٹوپی پیش کی تھی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر پہننے سے انکار کر دیا تھا کہ مودی ٹوپی پہنتا نہیں، ٹوپی پہناتا ہے۔ لیکن حال ہی میں مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے عید کے دن ٹوپی پہن لی، جس کی میڈیا میں خوب تشہیر ہوئی۔ شیوراج سنگھ چوہان نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کر دیا کہ وہ نریندر مودی نہیں ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ یاد ہوگا کہ نریندر مودی نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نیشنلسٹ ہوں، میں پیدائشی ہندو ہوں، اس لیے اگر میں خود کو ہندو نیشنلسٹ کہوں تو اس میں حرجی کیا ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ منوہر پاریکر نے کچھ دن پہلے بیان دیا ہے کہ وہ نریندر مودی کے مخالف ہیں، لیکن یہ اشارہ کر دیا کہ وہ نریندر مودی کے خیال سے متفق نہیں ہے۔ صاف لگتا ہے کہ پارٹی کے اہم لیڈر صرف مصلحتاً خاموش ہیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ بہرحال یہ صاف نظر آتا ہے کہ نریندر مودی کی مقبولیت میں کمی اور خاموش مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا، اور یہ ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور روزنامہ ایران سے شائع ہونے والا کیہان، تو اس کی کچھ اہم سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شام پر امریکہ کے ممکنہ حملے کے خلاف عالمی سطح پر مظاہرے، ایران اپنے حقوق سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ظریف۔ قاہرہ اور اسکندریہ میں فوجی حکام کے خلاف عوامی مظاہرے جاری۔ کیہان نے اپنی سرخی ایران تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ ذیل میں لکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جاپان کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی ماسا ہیکو کوموارا سے تہران میں ہونے والی ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ کوموارا نے اس ملاقات میں صدر روحانی کو جاپانی وزیر اعظم کا تحریری پیغام پیش کیا اور کہا کہ ان کی حکومت چاہتی ہے کہ ایران اور جاپان کے دائرینہ تعلقات میں مزید فروغ آئے۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور پرامن ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی مسئلے سمیت دیگر عالمی مسائل عالمی قوانین کے دائرے میں حل کیے جانے چاہیے۔ صدر مملکت نے شام کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر طرح کی بیرونی مداخلت بالخصوص فوجی اقدام سے علاقے میں عدم استحکام پھیل جائے گا، بنابراین یک طرفہ فوجی اقدامات کے سخت مذمت کی جانی چاہیے۔ امریکہ القاعدہ ہے، یہ ہے عنوان روزنامہ کیہان میں شائع ہونے والے آج ایک مضمون کا۔ اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
شام کے سلسلے میں جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ پوری طرح سے فریب پر مبنی ہے، اور وہ ایک ایرانی ضرب المثل کے مطابق کوے کو مور بنا کر بیچنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں جرمنی کے سابق مندوب گونٹر پلوگر نے عراق پر امریکہ کے قبضے کے 4 سال بعد ایک جریدے سے انٹرویو میں کہا تھا کہ عراق پر حملہ خفیہ ایجنسیوں کی جعلی رپورٹوں سے شروع ہوا۔ انہی میں سے ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ عراق نے نائجر سے یورینیم خریدا ہے۔ کوئی بھی شخص اس رپورٹ میں شامل دستاویز کو دیکھ کر اس کے جعلی ہونے کا آسانی سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ یورینیم کی خریداری پر نائجر کے جس عہدیدار کے دستخط تھے اس کو مرے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسی طرح سے امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ کولن پاول نے سیکیورٹی کونسل میں عراق کی جانب سے حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں جو تصویر پیش کی تھی اسے دیکھ کر بھی آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ اصل تصویر نہیں ہے بلکہ کسی تصویر میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے تصویر کو تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آل سعود اور القاعدہ سے امریکہ اور اسرائیل کے رشتے اس قاتل کی کہانی یاد دلاتے ہیں جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مقتول کو کس طرح ٹھکانے لگائے۔ آخر کار اس نے مقتول کے بندھے ہاتھوں کو اپنے گلے میں ڈال کر اور اسے پشت پر لات کر سمندر میں پھینکنے کا ارادہ کیا، لیکن مقتول اپنے بدھے ہاتھوں سے اسے سمندر میں لے ڈوبا۔ القاعدہ اور آل سعود بھی امریکہ کے ساتھ یہی کرنے والے ہیں۔ جس القاعدہ سے مقابلے کے بہانے امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا وہی اب شام اور عراق میں پینٹاگون کے محاذ میں ہے۔ کل تک القاعدہ کے افراد اپنے جسم سے بم باندھ کر عراق اور افغانستان میں خود کش حملے کیا کرتے تھے، اور آج ایسا لگتا ہے کہ اوباما بھی اپنے آخری داؤں کے طور پر جسم سے بم باندھ کر اس کھیل میں شامل ہونا چاہتے ہیں جسے بیچ میں چھوڑنا ممکن نہیں ہے، اور جس نے بھی کھیل شروع کیا اسے آخر تک اس کھیل میں شامل رہنا ہوگا۔ اوباما کی شکست پہلے ہی سے یقینی ہے، کیونکہ اگر کچھ عرصے پہلے اور اب کے امریکہ کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ بہت الگ تھلگ پڑ چکا ہے۔
ناظرین ایک بریک لیں گے، آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبار کا جائزہ، اور چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں منتہا۔ منتہا خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی کہ آج کے تمام پاکستانی اخبارات نے صدر آصف علی زرداری کی صدارتی مدت کی تکمیل، پاکستان کے نو منتخب صدر ممنون حسین کی تقریب حلف برداری، اور مزید اے پی سی کے اجلاس کے حوالوں سے تمام خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ تو یہاں ہم باقاعدہ آغاز کرتے چلیں گے آج کے اپنے جائزے کا، اور پہلے نظر ڈالیں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم خبروں پر۔ زرداری گارڈ آف آنر لے کر رخصت، ممنون آج حلف اٹھائیں گے۔ اے پی سی آج ہوگی نون لیگ کا ہتھیار ڈالنے والے طالبان کو معافی دینے پر غور۔ اے پی سی میں 4 نکاتی ایجنڈا دیں گے، فوجی آپریشن آخری آپشن ہونا چاہیے، عمران خان۔ تذکرہ کروں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کا جس کا عنوان ہے افغان طالبان کی رہائی۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے کی خاطر اور طالبان کے ساتھ مجوزہ مذاکرات میں سہولت پیدا کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے مزید 7 طالبان کو رہا کر دیا ہے۔ ان رہا ہونے والوں میں ملا منصور داد اللہ کا نام بھی شامل ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے مطابق ان طالبان کو افغان مفاہمت عمل میں مزید مدد دینے کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے گزشتہ برس 26 طالبان کو رہا کیا تھا۔ ہفتے کے روز رہا ہونے والوں میں سید ولی، عبد المنان، کریم آغا، شیر افسل، گل محمد اور محمد زئی شامل ہیں۔ یہ افغان طالبان سینئر کمانڈرز بتائے گئے ہیں جن کا عسکریت پسند گروپوں پر گہرا اثر ہے۔ دوسری جانب اخباری اطلاعات کے مطابق حامد کرزئی کے دورے کا بنیادی مقصد ملا عبد الغنی برادر کی رہائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ملا عبد الغنی برادر 2010 سے حراست میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کرزئی انتظامیہ کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ افغان طالبان کی رہائی کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طالبان قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں، اور کل عدم تحریک طالبان کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان کی حکومت کو ایسے عناصر کی سرگرمیوں کو اب روکنا چاہیے اور انہیں حکومت پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ خیر سگالی کا دو طرفہ عمل شروع ہو سکے۔ تاہم پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان جاری بدامنی ختم ہو اور وہاں حقیقی معنوں میں امن قائم ہو سکے۔ اب افغانستان کی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جس سے پاکستان میں بدامنی کو ہوا ملے۔ اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں یہاں بڑھیں گے روزنامہ و صاف میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب۔ طالبان سے مذاکرات، سیاسی قیادت آج فیصلہ کرے گی، پس پردہ مشاورت مکمل، متفقہ قرارداد منظور ہوگی، وزیر داخلہ۔ شام کا قصور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا ہے، مذاکرات کا راستہ ترک کر کے دہشت گردوں کو سبق سکھایا جائے، دفاع وطن کنونشن۔ اور مجلس دعوت المسلمین کا ملک بھر میں شام کی صورتحال کے حوالے سے 13 ستمبر کو یوم احتجاج منانے کا اعلان. افغانستان امریکہ اور نیٹو کی جنگی سامان نکالنے میں تیزی، درجنوں ٹرک کراچی روانہ. اور یہاں تذکرہ کروں گی روزنامہ انصاف میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان ہے سر زرداری کے 5 سال. اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کا 5 سالہ عہدے صدارت مکمل ہو چکا، نئے صدر ممنون حسین آج حلف اٹھائیں گے. صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کی تاریخ میں پرامن انتقال اقتدار کو یقینی بنا کر تاریخ رقم کر دی. بہت مشکل اور طویل انتظار کے بعد پاکستان کے عوام آج جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری کا سب سے بڑا تحفہ 1973 کے آئین میں ہونے والی عامرانہ ادوار کی ساری علائشوں کو دور کرنا ہے. آصف علی زرداری کا 5 سالہ عہدے صدارت کئی حوالوں سے کامیابیوں اور ناکامیوں کے ملے جلے عمل سے عبارت ہے. صدارتی اختیارات رضاکارانہ طور پر پارلیمنٹ کو منتقلی، این ایف سی ایوارڈ پر اتفاق رائے اور متفقہ طور پر 18ویں، 19ویں اور 20ویں آئینی ترامیم کی منظوری، ایسے بڑے کارنامے ہیں جن کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اور اب صدر زرداری ایوان بالا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو نئے صدر ممنون حسین سے امید کی جانی چاہیے کہ وہ بیانات ہی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں تاریخ میں امر ہونے کو یقینی بنائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی یہاں بڑھتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی اہم خبروں کی جانب. افغانستان نیٹو کا فضائی حملہ، خواتین بچوں سمیت 15 افغان شہری جاں بحق. مغرب مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، امریکہ اور اس کے حواری شام کا بھی عراق جیسا حشر کرنا چاہتے ہیں، منور حسن. موجودہ قوانین نئے حالات کا مکمل حل پیش نہیں کرتے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، چیف جسٹس. اور یہیں پروگرام کے آخر میں کچھ تذکرہ کرتے چلیں گے بیرسٹر ظہور بٹ کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے اسرائیل کے لیے ایک اور امریکی جن. ظہور تحریر کرتے ہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے تیل کے چشموں پر بدستور اپنا قبضہ جمائے رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے ممالک کو خوفزدہ رکھنے کے لیے بھی وہ اسرائیل کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے. اس علاقے میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک میں عراق، لیبیا، شام، حالیہ انتخابات کے بعد مصر اور ایران شامل ہیں. پچھلے دنوں سابق امریکی سیکرٹری خارجہ ہنری کسنجر نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کی ریاست 10 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی، جبکہ امریکہ ایک ایک کر کے اس کے مخالف تمام مسلم ریاستوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. امریکی جارحیت کا تازہ شکار شام یعنی سیریا ہے، جس نے آج تک اپنے ملک سے باہر کسی پر حملہ نہیں کیا. یہاں بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا. اقوام متحدہ کی ٹیم 1-2 ہفتوں میں اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی، تاہم اب یو این او کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ زہریلی گیس شام کی حکومت نے استعمال نہیں کی، کیونکہ اب انٹرنیٹ پر ایسی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شام میں زہریلی گیس کے حملے کا پلان واشنگٹن کی رضامندی کے ساتھ قطر میں تیار ہوا تھا، اور ایک خطیر رقم کے ایک امریکی ایجنسی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ دمشق میں ایسی قسم کے زہریلے کیمیائی ہتھیار استعمال کرے جو شام کی حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، تاکہ اس کا الزام براہ راست صدر بشار الاسد پر لگا کر امریکی اور نیٹو افواج کی شام پر حملے کا جواز پیدا کیا جا سکے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے اپنی میزبان منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا. اور ناظرین، آئیے مل کر دیکھتے ہیں کچھ کارٹون.